بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 نومبر 2014، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عقیل سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں یہود و نصارہ سے دوستی کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعصى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين. سورة مائدة کا یہ آٹھواں رکوع ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ میں نے سورہ نساء سے کچھ آیات جو ہیں ان کا انتخاب کیا تھا، جبکہ ہمارا سلسلے وار مطالعہ چل رہا تھا اور ہم سورہ منافقون پر پہنچے ہوئے تھے. سورہ قاف سے شروع کیا اور پھر سورہ قاف 26 پارے کی آخری سورت ہے، بلکہ آخری سے ایک پہلی ہے. 26 پارہ مکمل ہوا، پھر 27 پارہ مکمل ہوا، 28 پارے کے بھی وسط سے آگے ہم جا چکے ہیں اس مطالعے میں، اور وہ سورہ منافقون ہے. چونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کم سے کم اس مسجد کے جو جمعے کے شرکاء ہیں ان پر تو یہ پہلے سے بھی واضح ہوگی، اس لیے کہ اس منافقت کی حقیقت کیا ہے. والد محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کا بھی یہ بڑا اہم موضوع تھا، منتخب نصاب کے دروس انہوں نے دیے، اس میں سورہ منافقون شامل رہی ہے. ایک دفعہ نہیں دیے، بیسوں دفعہ دیے. لاہور میں بھی اور کراچی اور بڑے بڑے شہروں میں، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی، بلکہ اگر مجھے غلط یاد نہیں ہے تو جو انڈیا میں ان کے لیکچرز ہوئے تھے، جو پیس ٹی وی والے جو ہیں وہ دکھاتے رہے ہیں، انہی کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اہتمام میں وہ ہوئے تھے بڑے بڑے پروگرام. اس میں حقیقت نفاق جو ہے اس پر بھی ان کا خطاب تھا. تو یہ خطاب، یہ موضوع جو ہے آج کے اعتبار سے بہت اہم ہے، مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے. اور المیہ یہ ہے ہمارا مسلمانوں کا کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ منافق تو ایک الگ ہی کوئی کیٹیگری ہے، ہمیں اس مرض کا کوئی خدشہ اور اندیشہ نہیں ہے کہ یہ مرض ہمیں چھو سکتا ہے یا ہم منافقت میں مبتلا ہیں، اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. لہذا جبکہ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو سچا مومن ہے اسے تو ہر وقت منافقت کا اندیشہ رہتا ہے، اور جو واقعی جو منافق ہو چکا ہے اسے اپنے ایمان کے بارے میں کوئی اندیشہ نہیں، وہ مطمئن ہے. اب یہ بالکل ایک برعکس صورتحال ہے، جو ہم سمجھے بیٹھے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. تو اس پہلو سے ضرورت ہے کہ اس کو اچھی طرح کھنگال کے دیکھا جائے کہ منافقت کسے کہتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو ایک رکاوٹ بنتی ہے اس کو سمجھنے میں وہ یہ کہ مسلمانوں ہی میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے، اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جو سرغنہ تھا اس کی بھی نماز جنازہ تک حضور نے پڑھا دی تھی، چنانچہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں سے ہی یہ لوگ ہیں، مسلمانوں کا حصہ ہے، مسلمان سمجھے جاتے ہیں، قانوناً ان کی تکفیر نہیں ہوتی، لیکن اندر سے حقیقت ایمان ختم ہو کر نفاق کا مرض جو ہے وہ گھن کی طرح لگتا ہے، جس کا انہیں بھی احساس نہیں ہوتا. چنانچہ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہم نے سورہ منافقون کی ابتدائی آیات میں منافقت کی حقیقت کیا ہے، اس کا بدترین انجام کیا ہے، ایمان حقیقی سے منافقت تک کا سفر کس طرح سے یہ لہجہ بلہجہ اور منزل بمنزل یہ سفر آگے بڑھتا ہے، پھر یہ کہ منافق کی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی، اور وہ یہ ہے کہ اس میں چار خصلتیں ہوتی ہیں. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن مضمون ایسا ہے، آپ کو یاد ہوگا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور ذرا سے جھگڑے پر گالم گلوچ پر اتر آنا، آپے سے باہر ہو جانا، کہ یہ چار خصلتیں اگر کسی مسلمان میں ہیں تو وہ پکا منافق ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اپنے آپ کو پورا پکا مومن سمجھتا ہو، حقیقت میں وہ پکا منافق ہے. چنانچہ یہ کچھ شخصی اور صاف بتا دیے، کچھ رویے بھی ہیں جو قرآن مجید نے واضح کیے. اسی حوالے سے پھر میں نے سورہ نساء کی آیات آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، اور وہ بھی تقریباً ایک رکوع کے لگ بھگ حصہ ہے. سورہ نساء میں تو اور بھی بہت سے مقامات ہیں، دل کرتا ہے کہ ان کا بھی مطالعہ ہو، شاید آئندہ میں کراؤں. آج میں نے سورہ مائدہ کا ایک رکوع منتخب کیا ہے، اور اس وقت ہم جو کردار ادا کر رہے ہیں اوور آل دنیا کے اندر، ہمارے جو رویے ہیں بڑی طاقتوں کے ساتھ، ہمارا جو تعاون ہے امریکہ کے ساتھ، ہماری جو دوستیاں ہیں یہود کے ساتھ، ان سب کے حوالے سے ہمیں بڑی واضح رہنمائی ملتی ہے کہ ہم کھڑے کہاں. بلکہ اس رکوع کو پڑھیں گے تو احساس ہوگا کہ شاید آج ہی کے لیے اور ہماری ہی رہنمائی کے لیے یہ آیات نازل ہوئی، اس لیے کہ ہم انہی حالات سے گزر رہے ہیں کہ جن کی نشاندہی یہاں پر ان آیات میں کی گئی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. ایک بات ذہن میں رہے، سورہ مائدہ ہے، یہ تکمیل شریعت کی صورت ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ابتدائی حکم تھا اس کے بعد میں کوئی جو ہے اس پہ کوئی تبدیلی آئی ہو، یہ حتمی آیات ہیں، تکمیل دین. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، پہلے ہی رکو میں یہ بات آئی ہے. کہ میں نے اس لیے بھی کہا، ضرورت محسوس ہوئی مجھے کہ آج کی جو دانش ہے بدقسمتی سے، جو اس اصل دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا تھا، بلکہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، قرآن کی اپنی من مانی تعمیلات کر کے اور آج کی دنیا کے ساتھ سازگاری کا سبق دے رہے ہیں. سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اقبال نے کہا شاہین کے بچوں کو کس بات کا سبق دے رہے ہیں؟ خاک کے اندر لوٹنے والی جو مخلوق ہوتی ہے, وہ اونچی اڑان والا پرندہ جو ہے اسے خاک بازی کا سبق دے رہے ہیں. چنانچہ وہ ان آیات کے بارے میں ایک اتھارٹی بن کر بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں, گویا کہ آج ان پر وہی نازل ہو رہی ہے, کہ یہ فلاں آیات, ہاں اس میں ذکر تو ہے کہ یہود اور نصارہ تمہارے دشمن ہیں, لیکن یہ آیت کا تعلق صرف حضور کے دور سے ہے, آج کے دور سے نہیں ہے. قرآن ابدی کتاب ہے, اور وہ جب چاہتے ہیں کسی حصے کو قرآن کے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, اس کا تعلق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تھا. سیلف اتھارٹی انہوں نے حاصل کی ہے خود ساختہ. اور چنانچہ عام مسلمان, چونکہ وہ تو دین کی بنیادوں کو اس طریقے سے نہیں جانتا, علم دین کے حوالے سے بہت ہی سطحی معلومات ہیں عام آدمی کی, انتہائی سطحی معلومات ہیں, وہ تو ہے ہی نہیں, جو ہیں بھی تو بہت سطحی ہیں. کم سے کم سکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے جو نکلتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی, ان کا معاملہ تو یہی ہے. اول تو علم دین سے یکسر محروم ہے, اور جو کچھ ہے بھی تو بالکل سطحی نالج ہے. چنانچہ یہ بڑی آسانی سے ان کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ بات جو کہہ رہے ہیں اب یہ ٹھیک ہو گئی, آج کے دور کے تقاضے یہ جانتے ہیں, قرآن کی یہ تشریح کر رہے ہیں, یہ اتھارٹی کس نے دی ہے اسے؟ لہذا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ سورہ مائدہ میں آیات نازل ہوئی ہیں, جس میں پہلے رکوع میں کہہ دیا گیا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہر اعتبار سے, تکمیل دین. دو ٹوک باتیں آئی ہیں سورہ مبارکہ میں, اور نفاذ شریعت کے حوالے سے اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ, ان کے ساتھ ولایت کا تعلق نہ ہو. ایک ہے کچھ ان کے ساتھ روابط اور وہ مثبت بنیادوں پر ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہے دوست بنانا, ان پر اعتبار کرنا, انہیں قابل اعتماد سمجھنا, ان سے اپنے مسائل شیئر کرنا. لا تتخذوا اليهود والنصارى, اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود تو سازشیں کر رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں, اور مسلمانوں کا پالا یہود سے پڑا تھا, اس لیے کہ مدینہ کے اندر تین قبائل موجود تھے, اور غزوہ احزاب جو ہوا, جو سب سے بڑی جنگی قوت اکٹھی کر کے جو کفار آئے تھے چڑھ کر مدینے پر, تو وہ یہود کی سازش کا نتیجہ تھا. انہوں نے قریش کو آمادہ کیا, انہوں نے ہی بنو غطفان اور دوسرے قبائل جو ہیں بڑے بڑے جنگجو, ان کو آمادہ کیا, سب کو اکٹھا لے کر آئے. ان کی سازشیں تو بالکل واضح تھیں. مدینہ میں جو سازشیں انہوں نے کی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حشر میں, وعدہ خلافی کرتے رہے, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے کئی انہوں نے اٹمپٹس کیے ہیں. ایک طرف میثاق مدینہ کے اندر بھی جکڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کی خلاف ورزیاں جس طرح کرتے تھے, اور بار بار انہوں نے کوشش کی ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے سے ہٹانے کی, وہ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید تھی کہ آپ کو بر وقت اطلاع ہو گئی اور آپ محفوظ رہے ان معاملات میں, انہوں نے کوئی قسم نہیں چھوڑی. تو یہود کا تو کردار بڑا واضح تھا, نصارہ کا کوئی ایسا کردار وہاں نہیں تھا بظاہر. نصرانی تو جزیرہ عرب نما عرب کے اندر گنتی کے چند ہوں گے, اور ان کا بھی رویہ اوور آل جیسے حبشہ کے نصرانیوں کا جو ہے وہ فوراً اسلام قبول کر لیا, مثبت رویہ ہے, اسلام کی انہوں نے تائید کی ہے, تقویت دی ہے انہوں نے اسلام کو, اور بھی بہت سے راہبوں نے لوگوں کو گائیڈ کیا کہ ہاں آخری نبی کا ظہور جو ہے وہ جنوب کی سرزمین میں, کھجوروں کی سرزمین میں ہونے والا ہے. حضرت سلمان فارسی کیسے پہنچے تھے یہاں فارس سے چل کر, گائیڈ کرنے والا کون تھا؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ نصارہ کا کردار کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو یہود کا تھا, لیکن قرآن نے بریکٹ کر دیا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, اس لیے کہ الٹیمیٹلی نصارہ نے جو کچھ کرنا تھا وہ سامنے تھا, ان کو نہ یہود اور نصارہ کو ہرگز اپنا دوست مت بنانا. بعضهم مولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں، مددگار ہیں. اب یہ الفاظ جو ہیں ان کو بھی اگر آپ انالائز کریں اس دور کے حوالے سے، اس دور کے حوالے سے ہمیں یہ جزوی صداقت لگتی ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں جسارت کے ساتھ، لیکن قرآن تو ابدی رہنمائی ہے نا، الٹیمیٹلی جو آنا تھا اس نے پہلے سے بتا دیا تھا. اس دور میں جزوی صداقت کیوں لگتی ہے؟ کہ یہود اور نصارہ کی آپس میں شدید جنگیں تھیں، ایک دوسرے کو، یعنی جو خونریز جنگیں جو ان کی آپس میں ہوئی ہیں وہ اس سے پہلے ہسٹری میں نہیں تھی. یہ اب جنگ عظیم اول اور دوم کو ایک طرف رکھ دیں، لیکن اس سے پہلے کی ہسٹری میں جو ہے ان کی جنگیں تھیں سب سے زیادہ، جس میں خونریزی ہوتی تھی اور ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. وجہ بھی صاف ظاہر ہے، ویری سمپل، کہ نصارہ جن کو اپنا رسول مانتے ہیں اور رسول ہی نہیں، محبت میں اور غلوب میں انہیں ان کو اللہ کا مقام تک دے دیا، الوہیت میں شامل کر دیا حضرت مسیح علیہ السلام، یہود کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہوں. حضرت مسیح کو رسول ماننا تو دور کی بات ہے، وہ کہتے تھے یہ ولد الزنا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. کیسے ہو سکتی ہے دوست؟ فرمایا بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، مددگار ہیں. مددگار اور ساتھی کیا تھے؟ وہ آخری دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سامنے آ گیا تھا، اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جانا. الکفر ملت واحدہ، یہ کفر جو ہے یہ بھی ایک ملت واحدہ ہے، اسلام کے مقابلے میں ملت واحدہ بن جاتے ہیں. خود یہودیوں کا آپس میں معاملہ یہ تھا کہ وہ جو تین ان کے وہ قبیلے مدینہ میں تھے ان کی آپس میں بھی بڑی جنگیں رہتی تھیں، لیکن قدر مشترک کیا تھا؟ اسلام کے تینوں جانی دشمن ہیں، اس میں اکٹھے. تو اسی طریقے سے یہ اس وقت یہود و نصارہ آپس میں ایسے نہیں تھے باہم شیر و شکر جیسے آج ہیں. گویا اس قرآن مجید میں آج کی پیشین گوئی ہے اس آیت کے اندر، یہ بالکل ایک ہو جائیں گے. بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی مددگار ہیں. اسلام کے خلاف یہ انہوں نے بالکل یک جان دو قالب آج ہو چکے. چنانچہ وہی جو دانشور ہیں ان کے ایک مضمون کے جواب میں ہمارے ایک ساتھی نے پھر مضمون لکھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آیات اس دور سے متعلق ہیں، آج کے لیے نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ آیات 100% تو آج کے دور پر منطبق ہو رہی ہیں. آج یہ ایک دوسرے کے بالکل ساتھی اور بالکل یکجان دو قالب بنے ہوئے ہیں. پہلے کہاں تھے؟ یہ تو پیشین گوئی تھی. اس کا کوئی جواب پھر وہاں سے نہیں آیا. بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم، دیکھیں یہ ہمارے لیے اس آیت کے اندر قرآن مجید جب دین کامل دیا ہے تو رہنمائی بھی کامل ہے. اسلامی ریاست، اسلامک سٹیٹ، اس کی خارجہ پالیسی کن بنیادوں پر ہوگی؟ کن حقائق پر ہوگی؟ ٹھوس حقائق پر. یہاں سے پتہ لگ رہی ہے ان پر کہیں ڈیپینڈ نہ کر بیٹھنا، انہیں کہیں اپنا دوست نہ سمجھ بیٹھنا، یہ تو مارے آستین ہے. پیچھے وہ آیات بھی آ چکی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے مسلمانوں تم اپنے اسلام سے اور مسلمانوں سے عداوت میں اور دشمنی میں سب سے زیادہ شدید پاؤ گے یہود کو، اور وہ کہ جو مشرک ہیں، یعنی یہود اور ہنود یوں کہیے. لیکن یہاں بریکٹ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، یہاں تو ان کو بریکٹ کر دیا. بعضہم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم، اور جو کوئی ان کے ساتھ یہ دوستی کا تعلق رکھے گا، جو ان پر اعتماد کرے گا، جو ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائے گا، پھر وہ انہی میں ہے اللہ کی نگاہ میں، اس کا شمار انہی میں ہوگا. شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، چونکہ اس وقت جنگیں چل رہی تھیں، غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست بھی ہوئی ہے وقتی طور پر، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ تھا انہیں اور زیادہ احساس ہوا کہ اب اسلام تو چھوٹی قوت ہے، ان کے پیچھے تو اور بھی ہیں، پھر سلطنت روم بھی ہے، تو الٹیمیٹ غلبہ تو ان کا ہونا ہے، تو ان کے ساتھ دوستیاں وغیرہ اچھی بنا کر رکھو۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جو اس خیال سے یہود کے ساتھ دوستی کی پینگ بڑھاتا ہے کہ ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے، اسلام سے وفاداری کا تعلق توڑ کر اور ان کے ساتھ دوستی کی پینگ بڑھانا اپنے مستقبل کے کی بہتری کے خیال سے کہ کل کو اگر یہ پاور میں آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا، لہذا ان سے بھی دوستیاں رکھو۔ مائے وہ تو پھر یہ منافق وہ ہے جو کفر کی حد تک پہنچا ہوا ہے آخریت کو۔ اور یہاں پر لکھا بھی ہے انہوں نے کہ اصل میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین وہ ہے پس منظر میں، اور اس کے ساتھی ہیں ان آیات کے پس منظر میں، یعنی اس وقت آیات کے لیے، ان آیات میں تو ابدی رہنمائی ہے لیکن ایک فوری ریفرنس بھی ہوتا ہے، یعنی منافقین ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ منافقانہ رویے ہیں، جب کوئی مسلمان ہو کر یہ حرکتیں کرے گا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس وادی میں داخل ہو چکا ہے، قرآن نے تو وارن کر دیا۔ تو اب ان کا شمار اللہ کے ہاں دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے انداز سے تدفین ہوگی، جب تک تکفیر نہیں ہوتی، ان کی تکفیر تو ہوتی نہیں ہے، اسلام کا دعویٰ زبان سے تو آگے سے بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ لہذا ان رویوں سے سمجھو کہ یہ ہے منافقانہ رویہ اور اس کا انجام معلوم، ہمارے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیسے ظالم؟ جو اس واضح ہدایت کے باوجود بھی ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں، ان کے ساتھ دوستیاں بڑھائیں، ان پر اعتماد کریں، ایسے لوگوں کو اللہ، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ سخت الفاظ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جو اس خیال سے یہود کے ساتھ دوستیاں بناتے ہیں کہ بھائی کچھ پتہ نہیں ان کو غلبہ ہو جائے، جیسے آج کا معاملہ ہے، آج تو ہے ہی وہ غالب، لہذا اپنے دنیاوی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ان کے ساتھ پینگیں بڑھاؤ، وہ تو پکا منافق۔ اور جو اس وجہ سے نہیں، ویسے ان کے ساتھ ذاتی طور پر ایک انسانی حیثیت میں ان کے ساتھ کوئی دوستی رکھتا ہے اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے، نہیں کہ اسلام مغلوب ہوگا تو یہ جو ہے یہ میرا مدد کریں گے اور ہم ان کے ساتھ ان کی گڈ بکس میں رہیں، بلکہ ویسے ہی اچھے تعلقات رکھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا بھی اندیشہ یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ انہی میں ہو جائے گا، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، یہاں سے بھی منافقت کا سفر شروع ہو سکتا ہے۔ ہم پچھلی مرتبہ جو آیات پڑھی تھی ان میں آیا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے کہ جو اللہ کا اور اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ تمہارے اسلام کے ساتھ وفاداری اور حبیت اور غیرت دینی کے خلاف ہے، ایسی جگہوں پر مت بیٹھو، اور اگر ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو انکم اذا مثلہم، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑے گا۔ یہ رویے ہی منافقت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ویری سمپل، ایک افراد کو رہنمائی دے دی اور ریاست کی سطح پر رہنمائی یہ ہے کہ ان پر کبھی ڈیپینڈ نہ کیا جائے، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے سازش اور مجھ سے بجھانا چاہتے ہیں، اسلام کا چراغ گل کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان کو اسی حساب سے دیکھو، یہ ایک پالیسی میٹر ہے، خارجہ پالیسی انہی آیات کے اندر موجود ہے۔ فطر الذین فی قلوبہم مرض، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، اور بیماری وہ کون سی ہے، وہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، وہ نفاق کی بیماری ہے۔ جو ایمان کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہے. جن کو یہ مرض لاحق ہو چکا ہے ان کو تم دیکھو گے کیا ہے, یسارعون فیہم, انہی کے اندر گھستے ہیں, انہی سے تعلقات رکھتے ہیں, انہی سے رجوع کرتے ہیں مسئلے کے حل کے لیے. یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ, اور کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی آفت سماوی نہ آ جائے, زمانے کی گردش نہ آ جائے. ان آیات کے پیچھے ایک خاص مفہوم بھی تھا کہ جب وہ ان سے کہا جاتا تھا, منافقین مسلمان ہی تھے لیکن یہود کے ساتھ دوستیاں ہیں, ہم اس لیے دوستیاں رکھتے ہیں کہ کبھی ہمیں قرض لینا پڑ جائے تو یہ مالدار لوگ ہیں, ہماری کو مشکل ہو تو یہ ہماری مدد کر دیتے ہیں, دنیا کے اندر یہ ساہوکار قسم کے لوگ ہیں. اب اس قسم کے وہ بہانے بناتے تھے. یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ, اسی کو ذرا پھیلا لیجئے. آج ہم امریکہ کے فرنٹ لائن لڑائی کیوں بنے, کس جنگ میں بنے, کس کے خلاف جو بنے, ایک سچی اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے, اللہ کے وفاداروں کا جو جن کو وہ مجاہدین کہتے ہیں ان کا قتل عام کرنے کے لیے, ان کا صفایا کرنے کے لیے. کیا جواز تھا؟ اگر ہم نے امریکہ کی بات نہ مانی تو ہمارا سا یہ ہو جائے گا, تورا بورا ہو جائے گا, یہ نقصان ہو جائے گا, جبکہ امریکہ کا ساتھ دینے میں یہ فوائد ہیں, یہ فوائد ہیں, یہ فوائد ہیں. تو یہ آیت اور کیا کہہ رہی ہے؟ فَطَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ, تم دیکھتے ہو وہ لوگ جن کے دلوں میں یہ مرض نفاق ہے, یہ انہی میں گھستے ہیں, انہی سے ملتے ہیں, بھاگ بھاگ کر انہی کی طرف جاتے ہیں, ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں. یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ, اور جب پوچھا جائے بھائی ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, گردش زمانہ نہ آ جائے, تورا بورا نہ ہو جائے ہمارا, یہی تھا نا, یہ ہماری داستان بیان ہو رہی ہے ان آیات میں. فیہ ذکرکم, قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے. فعصى الله ان ياتي بالفتح, اور دیکھے گھستے کیسے ہیں, جا جا کے اب ہمارے جو ہے آرمی چیف وہاں گئے ہوئے ہیں. بہرحال ہم تو ان کی کالونی ہیں, وہ تو جب چاہتے ہیں آ جاتے ہیں, تو جس کو چاہتے ہیں طلب کر لیتے ہیں, ہم تو ان کے غلام ہیں. لیکن بہرحال غلاموں کے ساتھ جو زیادہ وفادار ہیں انہیں کچھ اعزازات بھی دے دیے جاتے ہیں, تو وہ کچھ اعزاز بھی ہوگا اور اندر باتیں جو ہوں گی وہ ظاہر ہے, وہ ساری تو کھل کے سامنے نہیں آ سکتی, میٹھی میٹھی باتیں آ جائیں گی. یہ اصل میں تو موضوع آخر میں آنا تھا, بیچ میں آ گیا ہے, چلے بعد میں بات مکمل کروں گا اگر وقت ملا حالات حاضرہ کے حوالے سے. لیکن رویے وہ ہیں, یہ ہے قرآن صاف کھول کر ہمیں بتا رہا ہے. فاس اللہ ہوا کیا بالفتح, تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامل فتح عطا کر دے. دیکھیے آج ہم انہی حالات میں ہیں, اس وقت بھی ایک کفر اور اسلام کا ایک مقابلہ چل رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں, اس مقابلے میں مشرکین بھی ہیں, یہود اور نصارہ بھی ہیں, اور جنگوں کا معاملہ شروع ہوا ہے, قتال کا معاملہ شروع ہوا, تو غزوہ بدر میں بہت عظیم الشان فتح اگر مسلمانوں کو مل گئی تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا اور بہرحال وقتی طور پر شکست بھی ہوئی. اب یہ ایک بیلنس جو ہے ابھی اس کے اندر ہے کہ کسی طرف بھی پلڑا جھک سکتا ہے بظاہر دیکھنے والوں کے لیے. تو فعصى الله ان ياتي بالفتح, تو کوئی وعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر فیصلہ کن فتح عطا فرما دے, او امر من عنده, یا اپنی طرف سے کوئی اور معاملہ ایسا کر دے کہ فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین, کہ پھر جو اپنے دل میں یہ چھپائے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو تو فتح ہونی نہیں ہے, یہ تو مغلوب ہوں گے, الٹیمیٹلی کامیاب تو انہوں نے ہی ہونا ہے, کفر کی طاقتوں نے, یہود و نصارہ نے, اندر تو یہ چھپائے بیٹھے تھے, لہذا ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاؤ, ان کے ساتھ روابط بڑھاؤ, ان کے گڈ بکس میں رہو, ان کے مفادات کے لیے کام کرو، گڈ بکس میں ایسے تو نہیں رہ جائیں گے، آپ ان کے مفادات کے لیے کام کریں گے تو گڈ بکس میں آئیں گے، ایسے صرف زبانی کلامی کہنے سے تو کوئی نہیں مانتا. لہذا اب انہیں اپنے کیے پر اندر ہی اندر پشتندامت ہوگی کہ جب دیکھیں گے کہ یہ تو اسلام غالب آ گیا اور ہم کیا کرتے رہے ہیں، جھوٹ بولتے رہے ہیں، جھوٹے بہانے کرتے رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں یہود کا حصہ بنتے رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ ان میں سے توفیق کس کو دیتا ہے توبہ کی، یہ الگ ایشو ہے، لیکن انہیں اندر جو ہے ندامت ضرور ہوگی کہ یہ کیا ہوا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت کہیں گے اہل ایمان، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھایا کرتے تھے؟ ان کا بھی بھانڈا تو پھوٹ جاتا ہے نا بالآخر، یہ کس کا ساتھ ہیں؟ منافقین اپنی زبان سے، زبانی دعووں سے دوسروں کو، مسلمانوں کو کتنا ہی بیوقوف بنانا چاہیں غلط کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم یہ نہیں ہیں، ہمارے ان سے ایسے روابط نہیں ہیں، بات تو کھل جاتی ہے. تو اب یہ کہیں گے، سچے اہل ایمان کہیں گے، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، کیا یہی ہیں وہ لوگ کہ جو قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے، بڑی شد و مد سے قسمیں کھاتے تھے اللہ کی، انہم لمعکم، اور ہمیں یقین دلاتے تھے کہ دیکھو اے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے مفاد کے لیے ہو رہا ہے، سب سے پہلا پہلے پاکستان ہے، پاکستان کو بچانا ہے، اسلام کو کرو ایک طرف، یہ مفاد ہمارا ہے، قصبے کھا کر. اب ان کا پول کھل گیا ہے، حبطت اعمالهم، چونکہ یہ منافقین کون ہیں؟ پہلے ایمان لائے تھے، ٹریک پر تھے، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے چلے گئے، ایمان گھٹتا چلا گیا اور نفاق کا سرطان پھوڑا بن کر پھیل گیا اندر. تو پہلے اگر انہوں نے کوئی نیک کمائی کی بھی تھی، خیر کے کام کیے تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی جہاد میں شریک ہوئے بھی تھے، تو سب اعمال ان کے عکارت ہیں، ضائع گئے، حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، اور یہ ہوں گے خسارے میں پڑنے والے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، ان کا انجام خسارہ ہی خسارہ. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگلی آیت ہے، اس کو جوڑ کر پڑھیں، اہل ایمان تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے واپس پھرے گا، فسوف یاتی اللہ بقوم، اب یہ انہی منافقین کو سمجھایا جا رہا ہے، تم بظاہر مسلمانوں کے صف میں ہو، اندر سے تم مرتد ہو چکے ہو، اندر سے اب تمہارے اندر حقیقی ایمان ختم ہو چکا ہے اور کفر اور نفاق نے ڈیرے ڈال دیے. یہ ارتداد ہو چکا ہے، اور ارتداد کیا ہے؟ سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یہ جو باطنی ارتداد ہے، ایمان لائے، سچا ایمان لائے تھے، اس وقت کوئی اس کے اندر جو کوئی کسی قسم کی بھی وہ یہ کہنا کہ دھوکا ایسا شامل نہیں تھا، دھوکا دینے کے لیے نہیں لائے تھے، ایمان لائے تھے، قرآن پڑھ کر ان کے دل نے گواہی دی تھی کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کا اسوہ کاملہ حسنہ کون کہہ سکتا ہے، کون شک کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ آپ کی ذات ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. چنانچہ وہ ایمان تو لائے تھے، لیکن اب دین کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں، جان اور مال کا تحفظ عزیز ہے، مفادات عزیز ہیں، مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے، انہی کو کامیابی ہو گئی کافروں کو اور منافقوں یہ یہود و نصارہ کو، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لہذا اب آہستہ آہستہ ادھر کو کھسک رہے ہیں. یہ ہے اندر کا ارتداد، اوپر کلمہ تو زور شور سے پڑھ رہے ہیں وہ. تو میں ارتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے ارتداد کرے گا، واپس پھرے گا، اس پہ وہ لوگ تو یقیناً شامل ہیں جو اعلی لیلان ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا اور ہم واپس جو ہے اپنے پرانے مذہب میں، مشرکانہ مذہب میں آ رہے ہیں، یا یہودی یا نصرانی ہو رہے ہیں. لیکن جو سارا مضمون ہے وہ اندر کی کیفیت ہے، مسلمانوں کے صف میں رہتے ہوئے. اقبال کا وہ شعر مجھے ذہن میں آتا ہے کہ ایمان مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. اب یہ کشمکش اندر ہو رہی ہے، چنانچہ یہ کشمکش ہی ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. شروع شروع میں ندامت بھی ہوتی ہے، اپنی اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ڈھیٹ بن کر اس رستے پر گامزن ہو گئے، ڈاؤن دا ڈرین. تو یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہ انہی لوگوں سے خطاب ہے جن کے یہ رویے ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں، ان سے خیر کی توقع رکھ رہے ہیں. فسوف یاتی اللہ بقوم، تو اللہ کسی اور لوگوں کو اللہ ہدایت دے دے گا، توفیق دے دے گا، لے آئے گا کسی اور قوم کو. یحبہم و یحبونا، وہ صرف زبان سے ہی نہیں اپنے کلمے کا اور حضور پر رسالت کا اقرار کریں گے اور دعوے کریں گے، وہ واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. یحبہم و یحبونا، ان کا ایمان اس درجے کا ہوگا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو سچے اہل ایمان ہیں سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اللہ سے. تمہیں ریجیکٹ کر دے گا اور ایسے لوگوں کو لے آئے گا. یحبہم و یحبونا، اللہ ان سے محبت کرے گا اس لیے کہ وہ اللہ کے سچے وفادار ہوں گے، ان کی زندگی انہی کاموں سے مزین ہوگی جو اللہ کو پسند ہے. تو یہ محبت باہمی کا تعلق، یہی ولایت ہے، ایمان کا وہ مقام. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ہر مسلمان ایمان کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، یہ راستے کھلے ہیں. چنانچہ اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا. یحبہم و یحبون اذلۃ علی المؤمنین، اگلی ہی جو صفت بیان ہو رہی ہے وہ بڑی عجیب ہے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ایک طرف تو ان کا رب کے ساتھ یہ رشتہ ہے کہ وہ رب سے شدید محبت کرتے ہیں اور رب ان سے محبت کرتا ہے، یہ ان کا اندر کی کیفیت ایمان کی ہے. اور ظاہراً رویے کیا ہیں؟ عزت علی الکافر، اذلت علی المؤمنین، سچے اہل ایمان جو واقعی اللہ کے وفادار ہیں، سچے اہل ایمان جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو جہاد و قتال کی منزلیں طے کر رہے ہیں، ان کے حق میں انتہائی نرم دل اور بالکل بچھے ہوئے ان کے آگے، یعنی ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے، وہ بھی ایک دلی تعلق ہے ان کا، ان کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار، ان کا سہارا بننے کے لیے ہر وقت تیار. اور اس کے مقابلے میں عزت علی الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں بہت زوراور، آہنی چٹان. اقبال کے ایک شعر سے بات بڑی واضح ہوتی ہے، ہو حلقہ یاران تو بریشم کتنا نرم. یہ حلقہ یاران سے مراد ہے سچے اہل ایمان کا جو دائرہ ہے. ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اصل میں علامہ نے خود بھی دعویٰ کیا ہے کہ میں نے جو کچھ اپنی شاعری میں پیش کیا ہے وہ قرآن ہی ہے، اور قرآن کی اسی آیت کی تفسیر کہیے یا اس کو اردو میں اپنے شعر میں ڈھالا ہے اس مفہوم کو اقبال. اور یہ مضمون قرآن میں دو جگہ آیا ہے، یہاں پر بھی آیا ہے، پھر سورہ فتح میں بھی آیا ہے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، سچے اہل ایمان کے حق میں انتہائی شفیق، ان سے محبت کرنے والے، اور کافروں کے مقابلے میں آہنی چٹان. ہمارا رویہ کیا رہا ہے؟ 13-14 سال جنگ ہو کے اس جنگ کے اندر ہم رہے ہیں، سچے اہل ایمان کے لیے ہم کفار سے زیادہ سخت، اور جو منافق ہیں اور جو کافر ہیں ان کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار. کافروں کے آگے بالکل لیٹے ہوئے ہیں، ایک ہی دھمکی سے لیٹ گئے. رونا آتا ہے، امریکن اس وقت کا جو چیف تھا اس نے، ٹومی فرینک، اس نے بعد میں کتاب لکھی ہے 9/11 پر کیا ہوا تھا. ہم نے پاکستان کے سامنے اپنے تقاضے جو تھے اور فرمائشیں اور اپنے مطالبات ان کی ایک طویل فہرست رکھی تھی اس خیال سے کہ کچھ باتیں تو پاکستان مان ہی لے گا. ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ ساری کی ساری مینو آن بغیر چونو چرا مان لی گئی. یہ ہے اذلت علی الکافرین, کافروں کے مقابلے میں انتہائی پس جھکے ہوئے بچے ہوئے. اس کے بعد جو ہے ڈھونگ کی مشاورت ہو رہی ہے, مشاورت کی جا رہی ہے. یہ باتیں بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہوں گی. سوال یہ ہے کہ اسلام اور کفر کا اس وقت مارکہ جاری ہے. ہم مسلمان ہیں, ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے, ہم کر کیا رہیں. یہ مسئلہ پاکستان ایک ملک کے مفاد کا نہیں ہے, یہ عالمی طور پر اسلام اور کفر کی جنگ ہے. اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ تو یہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے, اذلتن علی المومنین, سچے اہل ایمان کے لیے انتہائی نرم چارہ, جھکے ہوئے ہوں, پست ہوئے ہوں تو سچے اہل ایمان کے سامنے. اور ہم نے سچے اہل ایمان اللہ کے وفاداروں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا کہ جب حقیقتیں سامنے آئیں گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. کون تھے وہ؟ یہ وہی تو تھے جو امریکہ کے اس وقت جو مفادات کی جنگ ہو رہی تھی کہ رشیا کے خلاف, وہ تو جذبے سے آئے تھے, رشیا کے خلاف جہاد کیا تھا انہوں نے. اب وہ افغانستان کے اندر تھے. اس وقت تو امریکہ جو ہے اس کو پسند تھا یہ معاملہ, کیونکہ وہ اپنی پروکسی وار لڑ رہا تھا اس کے ذریعے سے, ویتنام کی شکست کا بدلہ اتارنا تھا اس نے رشیا سے. اس وقت پذیرائی ہو رہی ہے, وہی لوگ ہیں, وہ اللہ کے سچے وفادار تھے, وہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے نہیں آئے تھے. وہ ایک رشیا, ایک جابر باطل قوت کے خلاف جہاد کے جذبے سے آئے, وہ جذبہ ان کا برقرار تھا, بڑھتا گیا. اب وہ جو اللہ کے سچے وفادار تھے, جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا اور رشیا جیسی طاقت کو شکست دی تھی, اب ان کو پکڑ پکڑ کر ہم حوالے کر رہے ہیں امریکہ کے, اور اس پر کریڈٹ لے رہے ہیں. اور وہ کتاب کے اندر تو موجود ہے کتنے ڈالرز جو وصول کیے گئے ہیں, کیا اتنی بڑی اماؤنٹ تھی, وہ فخر سے اظہار ہو رہا. یعنی جو یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے سچے اہل ایمان کا, اس کا ٹوٹل ڈائگنلی اپوزٹ ہم نے اختیار کیا. اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ, اور وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, کسی اور قوت کے فرنٹ لائن الائی بن کر جہاد نہیں کرتے, صرف اور صرف اللہ کی خاطر, اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے. ولا يخافون لومة لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے پریشان نہیں ہوتے. ہم حق پر ہیں, یہ زمین اللہ کی ہے, اس پر اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے. اور جو نظام تم نے قائم کر رکھا ہے یہود و نصارہ کی اپنی کتابوں کے مطابق بھی, وہ شیطانی نظام ہے. تو اکبر تو ہمیں, لہذا وہ کسی طریقے سے بھی ان کے اندر وہ اپولوجیٹک انداز نہیں ہوتا, ڈٹ کر بات کرتے ہیں. ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, اور یہ فضل ہے اللہ کا جس کو اللہ عطا کر دے. جسے یہ ایمان نصیب ہو گیا, جس کو یہ جذبہ نصیب ہو گیا, یہ ہے جس پر اللہ کا فضل ہوا ہے. وہ نہیں کہ جس سے یہود و نصارہ خوش ہیں, وہ تو اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا ہے, صاحب علم ہے, جاننے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, بس میں تیزی سے اس کو مکمل کرتا ہوں رکوع کو. سن لو اے مسلمانوں, تمہارا سچے دوست کون ہے؟ جب بتا دیا یہود اور نصارہ دوست نہیں ہو سکتے, دوست بناؤ ہی نہ انہیں, یہ تو دشمن ہے, تو پھر کون ہے سچا دوست؟ انما ولیکم اللہ, سب سے پہلے تو اللہ ہے تمہارا ولی، تم اللہ کے وفادار ہو تو وہ سب سے بڑھ کر تمہارا محافظ ہے، تمہارے مفادات کا خیال رکھنے والا وہ ہے، اعتماد کے لائق وہی ایک ذات ہے. وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول ہیں جو تمہارے دوست ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ اہل ایمان، وہ سچے اہل ایمان جو نماز کو قائم رکھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو پریکٹسنگ مسلم ہیں حقیقی معنوں میں، نام کے مسلمان نہیں ہیں، عملی مسلمان، یہ ہیں اصل میں تمہارے سچے دوست. وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ لوگ کے جو خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے آگے بھی بچھنے والے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، تو یہ نہیں کہ کسی پر احسان کر رہے ہیں، بچھ کر دیتے ہیں، قبول کرنے والے کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے قبول کر لیا، ان کے اندر عاجزی ہے، لیکن عاجزی اپنے مسلمانوں کے لیے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی دوست رکھے صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور سچے اہل ایمان کو، جس کی دوستی یہاں تک محدود ہے، تو کیا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. آپ نے بہت سنا ہوگا حزب اللہ اور حزب الشیطان، قرآن مجید میں یہ دونوں کا ذکر آتا ہے. حزب اللہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوستیاں محدود ہیں اللہ تک، اس کے رسول تک، اور سچے اہل ایمان تک. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اصل میں پورے کھولیں گے تو مفہوم کیا ہے، مضمون کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پارٹی ہیں. اگینسٹ ہوم، وہ بات میں کھلی گئی بات سورہ مجادلہ میں، حزب الشیطان، وہاں پر اللہ کے حزب اللہ کے مقابلے میں حزب الشیطان کا ذکر ہے. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہی پارٹی ہے اللہ کی جو الٹیمیٹلی غالب اور فتح مند ہو کر رہے گی. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی ہوا، جب یہ آیات نازل ہوئی تھی، ابھی فتح فیصلہ کن فتح نہیں حاصل ہوئی تھی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور پھر صرف جزیرہ نما عرب کی حد تک نہیں، وہ تو آگے دو سپر پاور سے ٹکرا گئے ہیں اور ان کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. اور اب بھی جو آخری مارکہ حق و باطل اس وقت چل رہا ہے، الٹیمیٹ کامیابی انشاءاللہ حزب اللہ کے حصے میں ہی آنی ہے. اس کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ معاملہ جو ہے ایک حد تک اس کا پروسیس جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا ہے افغانستان میں، جہاں نہتے طالبان کے ہاتھوں امریکہ کو اور نیٹو کو ذلت آمیز شکست ہوئی ہے. بہرحال یہ ابھی الگ موضوع ہے. قادر وہ ہے اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، الٹیمیٹ غلبہ اسی کا ہوگا، اسی کی قوتوں کا ہوگا، حزب اللہ ہی کا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، دین کو سمجھنے کی، اور اپنے رویوں کو سچے اہل ایمان کے ہم آہنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس صرف ایک ہی ایشو کو میں دیتا ہوں اس وقت، جو حالات حاضرہ کے حوالے سے، دیکھیے ڈرون حملے جو ہیں وہ پھر ہو رہے ہیں، اور ابھی کچھ عرصے پہلے نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ ڈرون حملے جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. اس کے بعد جو ہیں وہ مسعود خان جو امبیسڈر ہیں ہمارے، انہوں نے بھی بیان دیا کہ یہ جو ہے یہ ہماری پاکستان کی جو ہے سالمیت کے منافی ہیں، یہ جو ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں پر احتجاج کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اگلے ہی دن پھر ڈرون حملہ ہو گیا. یہ جب سے ہم نے یہ شروع کی ہے مہم ضرب عضب کے نام سے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت سے پھر بھرپور طور پر ڈرون حملے شروع ہوئے ہیں، اور عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ حکومت بھی اصل میں درپردہ امریکہ کے ساتھ ہی ہے اس کے اندر، اللہ عالم جو بھی ہے. لیکن ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، تو احتجاج کا کیا ہوتا ہے کہ جس دن احتجاج کیا جاتا ہے اس سے اگلے دن ڈرون حملہ لازمن ہو کر رہتا ہے. تمہاری سالمیت پر آنچ آتی ہے تو آئے ہماری جوتی کی نوک پر ہو تم. سیدھی سی بات ہے کہ امریکہ ہمیں ٹریٹ کر رہا ہے ایز مرسنریز، ہم اس کے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس سے پیسے وصول کرتے ہیں، بل بھیجتے ہیں کہ یہ ہماری خدمات کا اے بل بن گیا ہے، اب آپ یہ بھیجیں تاکہ ہم آئندہ بھی اپنی خدمات جو ہے وہ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جاری رکھیں. چنانچہ یہ ایک سٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہے. ہمارے اس وقت راحیل صاحب جو ہیں آرمی چیف امریکہ کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں, تو وہی میں نے عرض کیا کہ بظاہر ان کو اعزازات سے بھی نوازا جا رہا ہے, کیرٹ بھی جو ہے اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے, اور سٹک کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ہم سے مخفی رکھا جاتا ہے, وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, اور کبھی کبھی سلالہ کیمپ کی صورت کے اندر وہ سامنے بھی آ جاتا ہے. چنانچہ یہ ہے اس وقت. اور میں آپ کو یاد دلا دوں, دیکھیے ہم دنیا میں احتجاج تو کر رہے ہیں کہ بھئی کیوں ہماری ٹیریٹری کے اوپر جو ہے یہ ہماری سالمیت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ڈرون حملہ کیوں کیا جا رہا ہے, لیکن اس حوالے سے جو ہمیں تماچا لگایا تھا ہماری اس پوری قوم کو راہل گاندھی نے, وہ میں یاد کرانا چاہتا ہوں. عمران خان کو 6-7 مہینے ہوئے انڈیا کے دورے پہ گئے تھے, اور وہاں ان کی اور جو بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو راہل گاندھی سے بھی ملاقات ہوئی. اس نے دو باتیں ایسی کہی ہیں کہ یوں سمجھیے کہ عمران خان کے منہ پر نہیں بلکہ ہماری پوری قوم کے منہ پر تھپڑ رسید کی. اس نے کہا کہ تم لوگوں کی بڑی ہمت ہے کہ تم اپنی ٹیریٹری کے اوپر ڈرون حملے برداشت کرتے ہو. ہماری اس جورسڈکشن میں کوئی ایک ڈرون بھی اگر کبھی داخل ہو گیا تو وہ سلامت واپس نہیں جا سکتا, ممکن ہی نہیں. داخل ہو گیا تو دوسری بات, دوسرا تھپڑ جو رسید کیا کہ تمہارے یہاں اگر پرابلمز ہیں تو ہمارے ہاں بھی سیپریٹسٹ ہیں, علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں, بے شمار چل رہی ہیں, تمہارے ہاں اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں ہے, لیکن تم ہم نے اپنی رعایا پر اور اپنی جورسڈکشن میں کبھی بھی اپنی فضائیہ کو استعمال نہیں کیا. تم ہر چوتھے دن اپنی فضائیہ کو استعمال کر رہے ہوتے اپنی عوام کے خلاف. یہ ہے اصل میں ہم کھڑے کہاں ہیں, دوسروں کی نگاہوں میں ہم ہیں کیا, پتا ہونا چاہیے دنیا میں کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے, اور وہ بالکل صحیح دیکھ رہے ہیں کہ ایسی بے غیرت قوم ہے اور ایسے نااہل ہیں, اور انڈیا کو تانا دیتے ہیں کہ یہ ریاستی جبر کی انتہا کر دی ہے کشمیر میں, اس نے کشمیر میں آج تک فضائیہ استعمال نہیں کی ہے, ہم نے کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں, کہاں نہیں کیا. یہ ہے المیہ. تو ہم جو ہیں وہ اپنے تئیں خوش رہے کہ ہم بڑے غیور خوددار قوم ہیں, لیکن حقیقت میں دنیا ہمیں اس نگاہ سے دیکھ رہی ہے, اور ہم نے ثابت کیا اپنے عمل سے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح. یہ ہے وہ ذلت اور رسوائی جو اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہے. تو ہم اگر امریکی مفاد کی جنگ لڑتے رہیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا, ہم جتنا احتجاج کریں گے وہ اور اوپر سے ڈرون برسا کے کہیں گے کہ اب کرو اور احتجاج. شیر تو غالب کا کچھ اور انداز کا ہے لیکن وہ ذہن میں آ رہا ہے کہ میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی, سن کر ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں. یعنی جو شکایت جب کرو تو الٹا اوپر سے جو ہے وہ پڑتا ہے, ایک اور تھپڑ رسید کیا جاتا ہے ہمیں. تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال. باقی ان کا دورہ تو انشاءاللہ بہت کامیاب رہے گا, ہمیشہ کی طرح جو گئے ہیں تو اچھا دورہ لے کر آئیں گے, کامیابی سمیٹ کر آئیں گے جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے. لیکن جب تک ہم اپنی جہت صحیح نہیں کرتے, قبلہ درست نہیں کرتے, حالات میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں قبلے کی درستی کی سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.